الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ آج ہمارے سلسلے میں، ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں بھی بہت خوبصورت ذکر ہوتا ہے کیونکہ ذکر نبی کا ہوتا ہے، اور سبحان اللہ کائنات کے بہترین افراد کا جب ذکر ہو تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور آج تو جس مبارک ہستی کا ذکر ہے، سبحان اللہ، بچہ بچہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کا نام جانتا ہے۔ انبیاء میں ایک الگ شان رکھتے ہیں، ایک الگ مقام رکھتے ہیں، ایک الگ شناخت رکھتے ہیں، اور آپ کا ذکر جب بھی ہوتا ہے تو ایک خاص، یوں سمجھیے کہ شخصیت کا ایک تاثر سا ذہن میں آ جاتا ہے۔ کائنات میں جن لوگوں کو بہت زیادہ حسین بنایا گیا، ون آف دا بیوٹیفل پرسنالٹیز ان آل اراؤنڈ دا ورلڈ، ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین لوگوں میں سے جن کا شمار ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جس ہستی کا حسن ساری دنیا میں مشہور ہے، جو چار پشتوں کے نبی ہیں، یعنی خود بھی نبی، ان کے والد بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی۔ خود نبی پاک علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بڑے شرف والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کے نبی، اور وہ اللہ کے نبی کے بیٹے، اور وہ اللہ کے نبی کے بیٹے، اور وہ خلیل اللہ کے بیٹے، یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے۔ سبحان اللہ، آپ سیکوینس دیکھیں کہ کیا شاندار سیکوینس بنتی ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مبلغین بھی ساتھ ہیں، ناتخواں اسلام بھائی بھی ساتھ ہیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی ہسٹری، ون آف دا ہسٹوریکل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی پرسنالٹی کی اگر ہسٹری پڑھنی ہو تو اتنی کمال کی ہسٹری ہے، اور قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں، مگر اس واقعے کو احسن القصص کہا گیا۔ خود قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن کے واقعوں میں سے بھی سب سے بہترین واقعہ ہے، اور واقعی جب اس کے ڈیپ میں جاتے ہیں، اس کی، یوں سمجھے کہ اس کو پڑھتے ہیں غور سے، تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک شخصیت کی زندگی میں کتنے پیچ و خم ہیں، کتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، کس قدر کبھی مشکل ہے تو کبھی راحت ہے، کبھی یوں سمجھیے کہ تکلیف ہے تو پھر اس تکلیف سے نکلنا ہے، مگر زبان پر صبر ہے، زبان پر شکر ہے، اللہ اکبر۔ اور یقین کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو جب بھی تفصیلاً اگر کسی نے پڑھا ہے یا سمجھا ہے یا سنا ہے تو اتنا کچھ سیکھنے کو ہے کہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نعت خواں بھی ہیں، بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، ان سے بھی ہم انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے۔ پہلے کچھ قرآنی تذکرے کی طرف چلتے ہیں۔ میں مرحبا بھی کہوں گا ہمارے مبلغین کو۔ راشد بھائی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں 100 سے زائد واقعات ہیں، مگر جس واقعے کو خود قرآن احسن القصص کہے۔ اچھا، یہاں میں ایک اور چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم ایک اور بھی ذکر کر لیں واقعات کے حوالے سے۔ ایک مسکنسیپشن پھیلائی جاتی ہے نارملی جب علماء یا کوئی مبلغ اپنے کسی بیان میں واقعہ سنانا شروع کرتا ہے یا کوئی ایسا حکایت سناتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو جنہوں نے شاید قرآن نہیں پڑھا ہوتا یا حدیث نہیں پڑھی ہوتی تو کہتے ہیں یار قرآن حدیث کی بات کرو، کیا واقعہ سنا رہے ہیں۔ تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ خود قرآن میں 100 سے زیادہ واقعات ہیں، پھر احادیث میں، بخاری شریف میں لے لیں، آپ ترمذی شریف میں لے لیں، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں، مسلم شریف میں نبی پاک نے خود واقعات سنائے، بنی اسرائیل کے واقعات سنائے، صحابہ کو پچھلی قوموں کے واقعات سنائے، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ اچھا، اب یہی بات کو دنیا اب جا کے لگتا ہے سمجھی ہے، بڑی سائنٹیفکلی ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب اگر بچوں کو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کچھ سکھانا ہے تو کوئی واقعہ پہلے بتائیں ان کو، جس چیز سے روکنا ہے اس کے بارے میں کوئی واقعہ بتائیں، یا جس چیز پر عمل کروانا ہے اس کی کوئی سٹوری بتائیں۔ دیکھیں، سٹوریز ہوتی ہیں بکس میں، تو اٹ مینز انسان کی یہ سائیکی ہے، انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ واقعے سے بات کو جلدی سمجھتا ہے۔ تو پہلے تو یہ مسکنسیپشن دور کر لیں کہ اگر کوئی مبلغ، کوئی وائز، کوئی دینی عالم کہ واقعہ سنا کر بات سمجھاتا ہے تو اس کو ڈسکریج نہ کریں، پھر تو قرآن کے واقعات کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ قرآن کے واقعات بھی ہماری تربیت کے لیے کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ نے بالکل درست فرمایا، قرآن مجید برہان رشید کی آیات کو دیکھیں، احادیث مبارکہ کو دیکھیں، تو ہمیں جا بجا جہاں احکام ملتے ہیں، وعیدات اور خوشخبریوں کا تذکرہ ملتا ہے، وہیں پر جا بجا ہمیں انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کے واقعات ملتے ہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کے جو سرکش اور نافرمان لوگ ہیں ان کے بھی تذکرے ملتے ہیں، کیونکہ جو تذکرہ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، وہ ہر طرح کا پہلو رکھتا ہے۔ اچھے افراد کا جب واقعہ بیان کیا جائے گا تو ان کی سیرت کے اچھے پہلو نمایاں ہوں گے اور انسان ان کی طرف راغب ہوگا، اور جو سرکش اور برے افراد ہیں ان کا بھی اگر واقعہ ذکر کیا جائے گا تو اس میں عبرت کے کئی پہلو موجود ہوتے ہیں، اور یہ شریعت کا ایک مزاج بھی ہے، اسلوب بھی ہے، بلکہ علماء کرام نے باقاعدہ اس فن پر، اس حوالے سے کئی کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ عربی زبان میں بھی آپ دیکھیں بڑی بڑی کتابیں ہیں جن میں واقعات کو ذکر کیا گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو نفس الامر میں واقعتاً رونما ہوئے ان واقعات کو ذکر کیا, بلکہ نصیحت کی خاطر فرضی حکایات کو بھی علماء کرام نے بیان کیا ہے. جو آپ فرما رہے تھے کہ انسان کی جو طبیعت ہے اور اس کا جو ایک کسی چیز کو لینے کا جو ایک صلاحیت ہے, جس کو اخذ کرنے کی صلاحیت کہیں, اس میں یہ چیز ہے کہ ایک سیدھی سیدھی بات کر دی جائے وہ بھی انسان پک کرتا ہے, لیکن اس کو کسی اسٹوری کے انداز میں بیان کیا جائے تو وہ دل و دماغ پر زیادہ اپنے اثرات رکھتی ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید برہان رشید میں ان کا تذکرہ کس انداز میں ہوا. امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عمدۃ القاری میں ذکر فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں تقریباً 27 مقامات پر بیان فرمایا ہے, اور آپ وہ نبی ہیں کہ آپ کے نام سے بھی ایک پوری سورہ موصوف ہے, سورہ یوسف. اور سورہ یوسف کی اگر بات کی جائے, جس میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہے, اور ابتدائی میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو احسن القصص فرمایا. اس کی وجہ پھر علماء نے ذکر کی کہ سورہ یوسف کو اگر از ابتدا تا انتہا یعنی مکمل انداز میں پڑھا جائے تو اس میں ہمیں حکمت بھی ملتی ہے, عبرت بھی ملتی ہے, عجائب کا بھی بیان ہے, غرائب کا بھی بیان ہے, اور زندگی میں آرام و آلام, اسی طرح فنا اور بقا, اور جو دھوپ اور چھاؤں ہے یعنی ہر طرح کے انسان کی زندگی کے جو مراحل ہیں اس کا بیان ملتا ہے. رعایا کا کیا انداز ہونا چاہیے, سلاطین کو کس انداز میں اپنی رعایا کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے, علماء کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اور اسی طرح عورتوں کے جو معاملات ہیں ان کی صفات ہیں, اور مختلف قسم کے واقعات کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا. احکام بھی ہیں, نواہی بھی ہیں, واقعات بھی ہیں, تو انتہائی شاندار واقعہ ہے, اور علماء کرام نے باقاعدہ پوری پوری کتابیں بھی اس حوالے سے تصنیف فرمائی ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید برہان رشید میں بیان فرمایا, اور دیگر انبیاء کے واقعات کو اور ان کے واقعات کو دیکھا جائے تو علماء نے یہاں بھی ایک بات ذکر کی ہے کہ دیگر انبیاء کرام کے مختلف واقعات کو ذکر کیا گیا, لیکن ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوئی, تمام پہلوؤں کو ڈسکس نہیں کیا گیا. لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں پوری سورہ ان کے نام سے موسوم ہے, اور ان کی زندگی کے مختلف مراحل کا اس میں بیان کیا گیا ہے. یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کی جماعت میں بھی وہ نبی ہیں کہ جن کی زندگی کے تفصیلی حالات قرآن مجید میں موجود ہیں.
واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور پھر احادیث میں جو ان کا ذکر ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, جو آپ کے والد گرامی, آپ نے اپنی زوجہ لیا کہ انتقال کے بعد ان کی بہن یعنی اپنی زوجہ کی جو بہن تھی راحیل, ان سے نکاح فرمایا, اور ان کے بطن سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور بنیامین ایک اور بھائی تھے ان کی ولادت ہوئی. ولادت کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بہن کی گود میں دے دیا, اور انہوں نے ہی آپ کی پرورش کی. پھر اس بہن کے انتقال کے بعد پھر وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش تربیت میں آ گئے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں بہت سارے اوصاف ہیں, ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی ہیں, وہاں ان کے حسن کا بڑا چرچا ہے. جہاں حسن کی بات ہوتی ہے وہاں حسن یوسف کی بات ضرور ہوتی ہے, اور یہ حسن یوسف کا ذکر بھی احادیث میں موجود ہے. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج کی شب کے بارے میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا, تو اس میں ایک حدیث میں فرمایا, ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا, انہیں اللہ تعالیٰ نے حسن کا نصف حصہ عطا فرمایا, انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی. خود کائنات کے والی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جن کی صورت 14 رات کے چاند جیسی تھی. اللہ اکبر, اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ 14 رات کے چاند جیسی صورت تھی. میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام ہیں. حسن یوسف کے بارے میں کیا کہیں گے؟
اللہ, بڑی شاندار حدیث پاک کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے. صحیح مسلم شریف میں جہاں معراج کی حدیث پاک موجود ہے, جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے مختلف مراحل کا ذکر فرمایا, اور مختلف آسمانوں پر جو مختلف انبیاء کرام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی, ان میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ملتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کلمات ارشاد فرمایا, قد اوتیا شطر الحسن او کما قال, کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے, نصف حصہ عطا کیا گیا ہے. اور علماء کرام نے ذکر کیا کہ مخلوق میں سب سے خوبصورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ساری مخلوق میں سب سے حسین حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں. اور ان کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے, یہ بھی حسن سے استعارہ ہے. یعنی جہاں بھی حسن کا ذکر ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام کو استعارے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اب لغت اور ڈکشنری میں بھی دیکھیں, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو جب بیان کیا جاتا ہے, اس کی میننگز بیان کیے جاتے ہیں, ایک تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, یعقوب علیہ السلام کے شہزادے صاحبزادے ہیں, اور یوسف کا ایک معنی خوبصورت بھی کیا جاتا ہے. اور ان کا فیضان صحابہ کرام میں بھی پہنچتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے خوبصورت صحابی تھے. ان کی خوبصورتی کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مشابہ قرار دیتے تھے. اور جو میں نے یہ ذکر کیا کہ صحابہ کرام میں بھی ان کا فیض پہنچا, تو صحابہ کرام میں ایک جلیل القدر ہستی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اہل یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور پھر اسلام کی طرف یہ آئے. اور علماء نے ذکر کیا کہ قرآن مجید برہان رشید میں جہاں بھی اہل کتاب کی تعریف ہوئی ہے اکثر مقامات پر اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کا اگر شجرہ نسب دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرے میں آتے ہیں, یعنی ان کی نسل سے آتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن سلام کے صاحبزادے جو خود بھی صحابی تھے ان کا نام بھی یوسف تھا اور ان کی کنیت جو ہے یوسف ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی جو آپ نے بات فرمائی, انتہائی حسن, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر حسن کی بات کی جائے اور ان کا تقابل پیش کیا جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی حسین ہیں, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی حسین ہیں, لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مقام پر ذکر کیا کہ حسن دو طرح کا ہوتا ہے, ایک حسن ملاحت, ایک حسن صباحت. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن صباحت عطا کیا گیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن ملاحت عطا کیا گیا. یہ حسن صباحت اور حسن ملاحت کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ لفظوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتے, یہ عاشق کی نگاہ جو ہے اس کی پرخ کرتی ہے اور اس کی چھانٹ کرتی ہے. لیکن پھر اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ اگر انسان کا رنگ گورا ہو تو اسے حسن صباحت کہا جائے گا کہ بندہ سبھی ہے, اور اگر گورے رنگ میں لالی آ جائے تو اس کو حسن ملاحت کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی شان دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ہی شعر میں, ایک مصرے میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کرتے ہیں اور دوسرے مصرے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کرتے ہیں, اور کس انداز میں کہ ایک کی تعریف سے دوسرے نبی کی شان میں تنقیص نہیں ہوتی. اور اگر فصاحت و بلاغت اور عروض و قوافی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ شعر عظیم شاہکار ہے سنت مقابلہ کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. اب اس شعر کو دیکھا جائے تو اس شعر کے دونوں مصروں میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی خوبی کو بیان کرتا ہے, اور ایک تقابلی جائزہ جو ہے اس میں پیش کیا جاتا ہے. یعنی یہاں دیکھتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا حسن ہے اور دوسری جگہ صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے حسن مصطفیٰ کی, تو کیا شان ہے. وہاں مصر ہے, یہاں عرب ہے, وہاں عورتیں ہیں, یہاں مرد ہیں. وہاں پر عورتوں نے بے اختیار
انگلیاں
کاٹ لیں اور یہاں پر کٹاتے ہیں, بار بار کٹاتے ہیں. اور اس میں ایک فرق یہ بھی کیا گیا کہ وہاں بے اختیار ہوا اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر گردنیں کٹانے کا سلسلہ یہ تواتر کے ساتھ صحابہ کرام کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے اور آج تک نظر آتا ہے, اور جب تک روئے زمین پر مسلمان رہیں گے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جانے قربان ہوتی رہیں گی.
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ فرمان ہے نا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی, جو فرمان کا خلاصہ ہے, اگر میرے آقا کو دیکھ لیتے تو اپنے دل کاٹ لیتے. کیونکہ نبی پاک کے حسن کی تو کیا بات ہے, وہ فارسی شاعر بھی کہتے ہیں نا, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری, آچا آچا خوباں ہما دارن تو تنہا داری. آپ اس کا کوئی ترجمہ بتائیں.
سبحان اللہ, اس کا خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان یہ ہے کہ دیگر انبیاء کو جو معجزات مختلف عطا کیے گئے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تمام کمالات اور معجزات عطا کیے گئے, اور پیارے آقا علیہ السلام کو جو معجزات ملے وہ کسی اور کو نہ ملے, جن کو خصائص مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن ہے, جو آپ کا غیر اختیاری معجزہ ہے, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو پھونک مار کر پرندے کو زندہ فرما دیتے ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ید بیضا کا ایک معجزہ ہے, ہاتھ آپ کے روشن ہو جایا کرتے تھے, یہ تو تنہا تنہا سب کو عطا کیے گئے, لیکن یہ تمام کمالات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں جمع فرما دی.
واہ واہ واہ, کیا بات ہے نبی پاک کی, کہ انبیاء کو جو اسپیشلٹیز دی گئیں سرور کائنات کو, ان سب کا مجموعہ, اور پھر اس کے بعد جو دیا وہ ایسا کچھ بھی دیا جو کسی کو نہیں دیا. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام بقا کی قسم. حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے, بڑا ہی خوبصورت کلام ہے, اور وہ اس کا پہلا ہی شعر حضرت یوسف کے حسن کے بارے میں بھی ہے اور نبی پاک کی اداؤں کے بارے میں بھی. اور کیا کمال کی کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں گلی مکا دی پہلے شعر میں, کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے, مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے, ہاں برادر اعلی حضرت کا, شہنشاہ سخن, کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو عدنان بھائی بہت خوبصورت یہ کلام پڑھتے ہیں، تو آئیے شہنشاہ سخن کا یہ کلام بھی سنتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ یقین کریں، میں نے کئی بار یہ واقعے کو پڑھا بھی ہے، بیان بھی کیا ہے، یعنی اتنے امتحانات سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گزرے اور ہر امتحان سے کیسے سرخرو ہوئے ہیں، اس قدر ہمارے لیے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی کلام سے ہم واپس آئیں گے پھر واقعے کو سٹارٹ کریں گے کہ بچپن میں ایسا کیا ہوا تھا، اور پھر انشاءاللہ ہم سیکھتے چلے جائیں گے۔ جی عدنان بھائی،
صلی اللہ حبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب
دار بنایا،
کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح کو تیرا طالب دیدار بنایا، کون ہے بنا سرکار
ہی کلام بڑا پیارا ہے، مگر اس کلام میں ایک بڑا کمال کا شعر ہے جس میں نبی پاک کی مہربانی کا ذکر بھی ہے، اپنے گناہوں کی بدعمالیوں کا ذکر بھی ہے، اور کیا کمال کا شعر ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی، پر تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا۔ واقعی میرے آقا وہ ہیں کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ ذرا شعر سنیے گا۔
ہر بات بدا
ماشاءاللہ، کیا خوبصورت کلام ہے، اور ہر کلام کا ہر شعر ایسا موتی کی طرح ہے، سبحان اللہ۔ ایاز بھائی کیا فرمائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی شاندار سیرت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالحبیب بھائی، جب سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے تو سورہ یوسف کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو عظمت اور شان کو بیان فرمایا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خواب ہے،
واہ،
جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔
صحیح۔
اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خواب دیکھا تو آئے اپنے والد گرامی کے پاس اور اس خواب کا تذکرہ کیا۔ اب اس خواب میں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دلی محبت تھی، قلبی لگاؤ تھا۔ اس کی علماء نے وجہ بیان کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دلی طور پر، قلبی طور پر فطرتاً جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی، اور جب کسی پر دلی طور پر غیر اختیاری طور پر محبت ہو تو اس پر شریعت بھی کلام نہیں کرتی۔
بچوں میں کسی ایک پر غیر اختیاری
محبت ہے، غیر فطری محبت ہے، تو اس میں جو ہے وہ یہ ایک ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی اولاد سے انسان کو فطرتاً محبت زیادہ ہوتی ہے۔ علماء نے اس کی وجہ ظاہری ریزن بھی بیان کیے کہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی، اس اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ شفقت اور محبت کا ایک جذبہ تھا۔ اور ایک ریزن یہ بھی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا عظمتیں اور شانیں عطا فرمائے گا، اس اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی لگا اور محبت تھا۔ اب جب آپ نے اپنا خواب والد ماجد کے سامنے پیش کیا تو آپ کے والد بزرگوار نے ارشاد فرمایا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا. اللہ اکبر. اب یہاں پر جو ہے وہ علماء عبدالحبیب بھائی کلام کرتے ہیں, بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں. یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنا ہمدرد نہ ہو نا, خیر خواہ نہ ہو, اس کے سامنے اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے, خیر خواہ نہیں ہے, اس کے سامنے جب آپ اپنی نعمتیں, اپنے اوصاف کا, اپنی چیزوں کا تذکرہ کریں گے تو نتیجتاً اس کے دل میں آپ کے لیے حسد پیدا ہوگا.
اللہ اکبر.
اب یہاں پر دیکھیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, اپنے بھائی سے ان خواب کا تذکرہ مت کرنا, اس لیے کہ تمہاری یہ عظمت اور شان دیکھ کر جو ہے وہ ہو سکتا ہے تمہارے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو جائے. تو اس اعتبار سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا.
اچھا یہاں ہم ایک اور بات کو بھی لیتے ہیں ناظرین. پہلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسری پھر شادی کی اور اس سے مزید 9 بیٹے ہوئے, تو کل آل ٹوگیدر ملا کر 10 بیٹے ہوئے. تو آل ٹوگیدر ملا کر یہ 12 بھائی بنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دو تو یہ سگے ہو گئے جو حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت بنیامین اور باقی دوسری والدہ سے تھے. اچھا اب یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات ہے جو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ایاز بھائی نے کہی, اور یہ آج کل بڑا پرابلم ہے. آج کل ہمیں ہر چیز دوسروں کو بتانا نہیں ہے. یہ اس بات سے سیکھیے کہ والد اللہ کے نبی ہیں, ان سے زیادہ حکمت کن کے پاس ہوگی. انہوں نے ان کو کہا کہ یہ بات مت بتانا اپنے بھائیوں کو. اچھا یہ تو بھائی ہیں, ان کو بتانے سے منع کیا گیا. آج تو ہمارا حال یہ کہ اپنی ہر نعمت, اپنی ہر جناب کاوش, ہر کامیابی سب کو شیئر کرنی ہے. بلکہ یہ حال ہو گیا ہے کہ اب بچوں کے ساتھ کوئی کہیں ہوٹل میں کھانے گیا ہے نا, تو پہلے کھانا بعد میں کھائے گا, پہلے اس کی تصویر جو وہ شیئر کرے گا کہ ہم آج یہ کھانا کھا رہے ہیں. اچھا جناب آج میں نے یہ شاپنگ کی ہے, آج میرے گھر میں میں نے یہ والی کرسی لے لی ہے. آپ کو اللہ پاک نواز رہا ہے, آپ اللہ کا بے شک شکر ادا کریں. لیکن یہ جو شو آف ہے نا, یہی تو حسد لگواتا ہے. بعد میں پھر آتے تعویذ لینے کے لیے, پریشان ہو گیا, نئی گاڑی لی تھی خراب ہو گئی, نیا پرابلم. آپ نے خود لوگوں کو اپنی نعمتیں بتا کر حسد کروایا, نظریں لگوائی ہیں. خدا را سمجھیں, آپ کو یہ کہاں مطلب ضروری ہے کہ آپ کو جو رب دے رہا ہے وہ آپ سب کو بتائیں. اچھا کچھ تو عجب معاملہ ہے. ایک تو جو رب دے رہا ہے یا جو چیز آپ کو ملی وہ آپ نے بتائی, اچھا جو تھوڑی ہے اس کو زیادہ کر کے بتانا ہے, یعنی خود کنگلے ہیں, لوگوں کو کروڑ پتی اپنے آپ کو بتانا تاکہ تھوڑا بہت جو رہ گیا وہ بھی چلا جائے, ٹھیک ہے نا جناب. اچھا تھوڑے سے کاروبار کو اتنا بڑا چڑھا کے بتائیں گے تاکہ واہ واہ ہو جائے. یہ نہ کرو بھائی, یہ بربادی کا راستہ ہے. اپنی نعمتیں یا تو اپنے خیر خواہ کو بتائیں یا اپنے رب کی بار آپ صدقہ خیرات جتنا کرنا ہے کریں, شکر جتنا ہے کرا کرنا کریں. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ آج کا دور جو ہے نا, آج بھائی بھائی کو بھائی سے بازو کا حسد ہو جاتا ہے. ساتھ رہنے والے دوست جو ہمارے ساتھ کھا پی رہے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ مزے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دل میں جو ہے نا شیطان ہے نا. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی ہم سے حسد نہ کیا ہو, دانستہ نہ کیا ہو, مگر شیطان کا بھی تو کچھ کردار ہے نا. وہ بھی بھائیوں میں, دوستوں میں, ایون مذہبی لوگوں میں حسد کروا دیتا ہے. تو خدا را یہاں سمجھیے بات کو کہ بعض اوقات یہ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے. وہ پتہ نہیں چیک ان کوئی ہوتا ہے کہ کہیں گئے تو وہاں کا چیک ان لگا دیا کہ بھائی میں یہاں پہنچ گیا ہوں, تب پتہ چل جائے دنیا کو, اچھا آج یہ فلاں ریسٹورنٹ تو فلاں ہوٹل تو فلاں شاپنگ پلازا فلاں. ارے بھائی چیک ان لگانا تو کسی مسجد کا لگا دو بھائی, کہ میں آج فلاں جمعرات اجتماع میں آیا ہوں, آپ بھی آ جاؤ اگر آنا ہے تو. میں آج فلاں مزار پہ حاضری دینے گیا ہوں, فلاں بزرگ کے پاس گیا ہوں. نیکی کے کام میں کوئی نارملی, اچھا پھر نیکی کے کام میں ریا کاری سے بچنا ہے بڑی مشکل منزل. حسد سے بھی بچنا ہے, ریا کاری سے بھی بچنا ہے, خود بھی حسد نہیں کرنا اور دوسروں کو بھی حسد نہیں کروانے دینا, ایسے کام بھی نہ کریں. اچھا یہاں جو ایک اور بڑی بات, چونکہ میری کوشش یہ ہے کہ اس پورے پروگرام میں ہم مدنی پھول بھی لیتے رہیں اور سیکھتے بھی رہیں, اور انشاءاللہ میں نے کہا نا کہ ون آف دا امیزنگ ہسٹری ہے ان کی, تو انشاءاللہ قدم قدم پر باتیں ملیں گی. بچوں میں بھی آپس میں حسد نہ ہو یا بچوں میں آپس میں دشمنی نہ ہو, یہ بھی ماں باپ کا بھی کردار ہوتا ہے. کیونکہ اس میں کتابوں میں لکھا کہ بوسہ دینے میں بھی بچوں میں یعنی برابری رکھنی ہوگی, تقسیم میں بھی بچوں میں جو آپ ہے نا کوشش کریں گے کہ برابری رکھیں, تاکہ بچوں کے اندر حسد ہو جائے گا تو پھر بازو کا. تو میں نے ایک واقعہ پڑھا, چھوٹا بچہ تھا, اب سب لوگ اس کو تحفے بھی دے رہے ہیں, سینے سے بھی لگا رہے ہیں, پیار بھی کر رہے ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد اس گھر میں ایک اور بچہ آیا, اب وہ چھوٹی بچی آئی. جب وہ چھوٹی بچی آئی تو اس بیٹے کو سب بھول گئے اور سب اس بچی کے ساتھ پیار کرنے لگے اور اس کو توجہ دینے لگے. تو اب اس بچے نے اس بچی کو مارنا شروع کیا. نارملی ہم توجہ نہیں دیتے کہ یہ بچے آپس میں چھوٹی عمر میں کیوں لڑ رہے ہیں. وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد میری ویلیو کم ہوئی ہے. ایاز بھائی پھر اخبار میں خبر آئی کہ 10 سالہ بیٹے نے یعنی 10 سالہ بھائی نے اپنی 4 یا 5 سالہ بہن کو باہر جا کر نہر میں دھکا دے دیا. اس بچے کو جو پکڑ کے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیوں کیا, تو کہا جب سے آئی ہے میرے ماں باپ میرے مجھ پر توجہ کم دے رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا، انڈیلیبریٹلی ہم بچوں میں دشمنی کروا رہے ہوتے ہیں بغیر بتائے، یہ بیٹا میرا ہے جناب، بس یہ میرا میرا بچہ یہی ہے، یہ میری بچی نہیں ہے، یہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ نے بہت اچھا جملہ کہا کہ ایک ہے غیر ارادی طور پر، ایک ہوتا ہے کہ کوئی بچہ اچھا لگتا ہے، فرما بردار بچہ اچھا لگتا ہے، اس کی کوئی باتیں اچھی لگتی ہیں، پیار الگ بات ہے، لیکن آپ کو اگر کوئی چیز بانٹنی ہے، اگر آپ کو کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو اس میں اکویلٹی رکھنی ہوگی، اور کسی کسی موقع پر ایسی بات دوسرے سے بھی کرنی ہوگی تاکہ اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہ رہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ بہت ساری فیملیز کو اس کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ یہاں میں ایک اور مشورہ بھی دوں گا۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے، دو بھائی بڑے ہو گئے، یہ دو تین بھائی ہیں، اب باپ چاہتا ہے کہ بعض نارملی ایک بھائی ترقی کر جاتا ہے، دوسرے بھائی کو اس سے شیطان حسد ڈال سکتا ہے، ترقی کر جاتا ہے یا کوئی مقام مل جاتا ہے، تو اب کرنا یہ چاہیے والد کو کہ وہ چھوٹے بیٹے کو اگر کچھ دینا بھی چاہتا ہے نا، سپورٹ کے لیے تحفہ دینا چاہتا ہے، تھوڑا اس کی دل جوئی کے لیے، یہ بڑے بھائی کے ذریعے دلوا دے،
اللہ
کہ اپنے اس بیٹے کو دے، بیٹا یہ لو اب تم اپنی طرف سے تحفہ دو، کیونکہ ان دونوں بھائیوں میں دوستی رہے، باپ سے نہیں بگڑتی نارملی، بھائیوں میں حسد ہو گیا تو گھر ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے بچے جڑے رہیں، تو ہمیں ایسا کوئی نظام بنانا ہوگا کہ بچے ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں، بھائی بہن ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یوں سمجھیے کہ پہلا دور یہ شروع ہوتا ہے، اور آپ نے شروع ہی اس خواب سے کیا، اور پھر آپ جو خواب کی تعبیر جو ہے وہ پوچھی اپنے والد صاحب سے، اور انہوں نے کہا کہ بھائیوں کو مت بتانا، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور ہوا یہ کہ ان بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد ہو گیا، اور اب ان بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں اپنے چھوٹے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر گھمانے لے جانا ہے، جنگل میں لے جانا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو منع فرماتے رہے کہ آپ اس کی ٹیک کیئر نہیں کر پائیں گے، نہیں سنبھال پائیں گے، لیکن انہوں نے بہت ضد کی اور بہت منتیں کیں اور آپ کو لے کر گئے۔ ایک روایت کے مطابق 7 سال آپ کی عمر تھی، اور آپ کو بہت مارا، جنگل میں جا کر لہو لوہان بھی کیا، اور اس کے بعد آپ کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ ناظرین ذرا سوچیں، حسد جو ہے وہ کیا کچھ کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں میں ایک بات وضاحت کر دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، بعد میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے آگے جا کے، باقی آپ جب پورا سنیں گے تو معافی بھی مانگ لی، اور رب العلماء کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم کوئی نیگیٹو بات نہیں کر سکتے، چونکہ واقعہ اس طرح شروع ہوا ہے، لیکن یہاں ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ حسد کتنی بری بلا ہے۔ میں آتا ہوں حسد کے ٹاپک پر بھی۔ انہوں نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈال دیا، انہوں نے اپنی طرف سے تو کام کر دیا تھا نا کہ معاذ اللہ آپ کو گویا جان سے ہی مار دیا، کہ بھائی کنویں میں بندہ کب زندہ واپس آتا ہے، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت امین نے آپ کو اپنے پروں پہ لیا اور کنویں میں ایک صاف ستھری جگہ پر بٹھا دیا، آپ کے جو گلے میں ایک رومال کہہ لیں، ایک کرتا تھا، وہ روشنی کا انتظام کرنے لگا، وہ کنواں جو کھاری تھا آپ کی برکت سے وہ میٹھا ہو گیا۔ اچھا پہلے تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور روتے ہوئے آئے، اور اب وہ بہانہ یہ لگایا کہ ہمارے بھائی کو ہم نے بہت بچانے کی کوشش کی، مگر بھیڑیا جو ہے وہ بابا جان اسے کھا گیا، اور کرتا جو ہے اس پر خون کے کچھ چھینٹے بھی انہوں نے ڈال دیے تھے، مگر وہ اللہ کے نبی تھے، اور آپ نے فرمایا کہ بڑا سیانا بھیڑیا تھا کہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر کرتا پھٹا نہیں، یعنی کرتا وہ پھاڑنا بھول گئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ بعض چیزوں میں انسان سے ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے کہ چوری پکڑی جاتی ہے، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ کیسا بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو بھی کھا گیا اور اس کے اوپر اس کا کرتا صحیح سلامت ہے۔ تو بہرحال آپ بہت زیادہ غمگین ہوئے، آنسو بہانے لگے، اور لیکن یہ لوگ انہوں نے کیا کیا کہ یہ پھر کنویں کے پاس آتے تھے اور آ کر دیکھتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یا چلے گئے ہیں، نکل تو نہیں گئے، یعنی اسی طریقے سے معاذ اللہ آپ زندہ ہی نہ رہیں یا آپ کہیں اور چلے جائیں۔ بہرحال اللہ کی شان یہ ہوئی کہ ایک قافلہ وہاں قریب سے گزرا، اس کو پانی کی ضرورت تھی، اس کنویں میں ڈول ڈالا گیا، اور جب ڈول ڈالا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا، اور جب وہ ڈول اوپر کھینچا گیا تو آپ اس ڈول کے ساتھ باہر آئے تو وہ سارے قافلے والے حیران ہو گئے، اتنا حسین و جمیل چہرہ، اتنی خوبصورت شخصیت، آپ بہت خوش ہوئے سارے قافلے والے، اور انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو اب پیچھے ان کے بھائی لوگ پہنچ گئے، اور انہوں نے جب کنویں میں دیکھا کہ بھائی نہیں ہیں، تو جب تلاش کیے تو پتہ چلا کہ قافلے والے کے ساتھ ہیں، تو وہاں جا کر بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا غلام ہے، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، آپ کو ہم بڑا سستا بیچ دیں گے، بس آپ شرط یہ کسی دور جگہ ان کو لے جائیں۔ اور اب صرف 20 درہم میں، ناظرین 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بیچ دیا، اور یہ شرط لگی کہ کہیں اور لے جائیں گے، اور وہ قافلے والے آپ کو لے کر مصر چلے گئے۔ یہ سمجھ لے کہ اسٹارٹ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا، کہ اپنے دشمن ہو گئے، مارنے وقت کی نوبت آ گئی، کنویں میں ڈال دیا، اور پھر اس سے زیادہ ورث کیا ہوگا کہ بیچ دیا ہے، کوئی بندہ بک جائے غلام بن کر تو پھر بچتا کیا ہے۔ لیکن آپ یوں سمجھیے کہ یہ آزمائش کا آپ کا دور شروع ہوا۔ اب یہ آگے معاملہ کیسے چلا اس پر تو ہم بات کریں گے، مگر میں چاہوں گا
یا میں ایک بات کہنا چاہوں گا، بہت خوبصورت بات جو ہے وہ دیکھیے کہ حسد کرنے کے باوجود بھی ان کے دلوں کو چین نہ آیا، علماء فرماتے ہیں حاسد کبھی چین میں دلی سکون نہیں پا سکتا. اب یہ سب کام کرنے کے باوجود بھی بار بار چکر لگا رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں, لیکن فرمایا کہ قربان جائیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان پر, کنویں میں پہنچ کر بھی اللہ کی ذات پر توکل کیسا کمال ہے. اللہ نے اپنے فرشتے جبریل امین کے ذریعے آپ کی حفاظت کا کیسا بندوبست
فرمایا. یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ ساری دنیا کسی کو مٹانے کے چکر میں لگ جائے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ پاک جسے بچائے وہ ہے نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے, پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کریم نے جب اس ان کی حفاظت کرنی ہے تو پھر کوئی کچھ بال بیکا بھی نہیں کر سکتا. ہم یہاں پر ذرا حسد پر بات کر لیں. ہمارے معاشرے کو حسد کھا گیا ہے نا, برباد کر دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پھر حسد کے بعد دشمنی بڑھتی ہے, قتل و غارت گری تک بات چلی جاتی ہے, سکون برباد ہو جاتا ہے. حسد کتنا بڑا گناہ ہے ناظرین, پہلے ذرا یہ سمجھ لیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اب جس نے روزہ رکھا, نماز پڑھی, صدقہ دیا, سارا دن نیکی کی, اور رات آ کر ایک سمجھانے کے لیے کہ اپنی نیکیوں کو حسد کر کے آگ لگا دی, تو یہ تو کیسی بے وقوفی ہے. کیوں حسد کرتے ہیں؟ اچھا حسد کہتے کس کو ہے؟ جب ہم حسد کی برائی بیان کرتے ہیں نا تو نارملی راشد بھائی لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں کرتا کسی سے حسد. شاید ان کو یا تو حسد کی تعریف نہیں پتا یا انہوں نے کبھی اپنے آپ کو چیک نہیں کیا. پہلے تو حسد کی ڈیفینیشن سمجھ لیں. حسد کہتے ہیں کہ کسی بندے کے پاس کوئی نعمت ہو اور بندہ یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس کی چھن کر مجھے مل جائے یا کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے. یہ کتنی گندی مطلب آپ سوچیں کہ کیفیت ہے کہ ایک مسلمان کا یا تو نقصان ہو جائے یا مجھے مل جائے, اس کے پاس نہ رہے, یہ حسد ہے. ایک جائز صورت ہے کہ اگر کسی کو اللہ پاک نے کوئی بھی نعمت دی ہے, مال دیا ہے, حسن دیا ہے, شہرت دی ہے, آواز اچھی دی ہے, علم دیا, واٹ ایور, ٹھیک ہے, اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ اس کو یہ ملا ہے, اب اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس کو دیا ہے تو مجھے بھی دے دے. دیکھیے میرے رب کے خزانے تو کم نہیں ہے نا, میرے اور آپ کی جیب میں پیسے لمیٹڈ ہیں, ہمارے پاس نعمتیں لمیٹڈ ہیں, ہم بانٹنے لگیں گے تو ختم ہو جائیں گی. خالق کے کائنات کے تو خزانے اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس نے جتنا دوسروں کو نوازا ہے وہ سارا مجھے نواز سکتا ہے, تو میں کیوں چاہتا ہوں اس کا ختم ہو جائے؟ جس نے اس کو دیا اس سے مانگو نا یا اللہ مجھے بھی دے دے. لیکن یہ جو تمنا ہے کہ یہ برباد ہو جائے, یہ آگے کیوں بڑھ گیا, علماء نے حسد کو سمجھایا ہے کہ ایکچولی حسد پتا ہے آپ کو آرگیومنٹ کس کے ساتھ ہے, اعتراض کس پر ہے, ذرا سمجھیے گا. دولت دینے والا کون ہے؟
اللہ تبارک
اللہ, ٹھیک ہے. اولاد دینے والا کون ہے؟
اللہ.
حسن دینے والا کون ہے؟
اللہ.
شہرت دینے والا کون ہے؟
اللہ.
طاقت دینے والا کون ہے؟
اللہ.
ساری نعمتیں دینے والا اللہ کریم. اب جب رب دے رہا ہے تو ہم اعتراض کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا ہم اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں. اس لیے حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. اور کائنات میں جو سب سے اولین گناہ ہوئے شیطان نے کیا کیا تھا؟ حسد تو کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام پر. قابیل اور حابیل کے درمیان کیا ہوا تھا؟ یعنی فرسٹ آف آل جو بڑے سنز ہوئے ہیں تو وہ اس میں حسد بھی ہے, اس میں تکبر بھی ہے. تو خدا را اپنے آپ کو نکالیں اس سے. یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی ابتدائی تو حسد سے ہوئی ہے. اچھا یہاں اب ہم تھوڑا سا اپنے گھر کا, اپنے دوستوں میں تھوڑا سا ایگزامپل بھی سمجھ لیتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پہلے تو ایسے کام کم کریں کہ لوگوں کو حسد ہو جائے, خامہ خواہ اپنی نعمتوں کو شو آف نہ کریں, ہر چیز دکھانے والی نہیں ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو بھی اس طرح رکھیں کہ آج کل زمانہ ایسا نہیں ہے کہ آپ, اچھا دوسری سیکیورٹی پرابلم بھی ہو جاتے ہیں اور حسد بھی ہو سکتا ہے. اچھا اور جو حسد کر رہے ہیں ان کے بارے میں اب ذرا سن لیں کہ اگر کسی کو ترقی مل رہی ہے ہمیں کیوں پرابلم ہو رہی ہے. آج لوگ کسی کو آ کے بتاتے ہیں نا یار اس کی ترقی ہو گئی, اس کا کاروبار بڑھ گیا, اس کی نوکری میں گریڈ بڑھ گیا, یا جناب اس کی تنخواہ بڑھ گئی, اندر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. حسد کا ایک ٹیسٹ کروا لیتا ہوں میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی اپنا ٹیسٹ کر لیں. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کی جب آپ کے سامنے تعریف ہوتی ہے آپ کو پرابلم ہوتی ہے؟ ہاں ذرا غور کیجئے گا. اچھا ایک اور کلیئر کر دیتا ہوں, شارٹ کر دیتا ہوں. کہتے ہیں نا وہ شارٹ سرچ, پوری دنیا کو نہیں سرچ کرنا, پاکستان میں رہنے والے کو کسی برازیل کے آدمی سے حسد نہیں ہوگا اگر اس کو جانتا نہیں ہے تو. حسد نارملی اسی سے ہوتا ہے جس کو آپ جان رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے پہلے اپنے دوستوں میں دیکھ لیں, اپنی فیملی میں دیکھ لیں, اپنے خاندان میں دیکھ لیں, جس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں, جاب وغیرہ کر رہے ہیں, ان میں سے پہلے چیک کر لیں. ٹھیک ہے جس کو ان نون آدمی کو نارملی ان نون آدمی سے نہیں ہوتا, یا آپ کی فیلڈ کا کوئی بندہ ہے, آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا ہے کہ جب بھی میرے سامنے آ کر کوئی اس کی تعریف بیان کرتا ہے, اس کی ترقی بتاتا ہے تو ادھر چوبن سی ہونے لگتی ہے. یار کوئی اور بات کرو نا یار, ہے کوئی اور ذکر کرو, اس کا صرف اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ میں چاہتا نہیں اس کی تعریف سننا, یا اس کی ترقی سننے میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ, گڑبڑ ہو گئی ہے. یا کسی ایسے بندے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے, اس کو نقصان ہو, وہ بدنام ہو, اور آپ کو کوئی آ کر بتائے تو آپ کو اندر ہی اندر ایک ہلکی سی خوشی ہوتی ہے. ہاں یار میں تو چاہتا یہ تھا برباد ہو جائے. معاذ اللہ, معاذ اللہ, اگر واقعی ایسا ہے تو اس کا مطلب آپ حسد میں مبتلا ہو گئے ہیں. اور حسد حدیث پاک کے مطابق ایمان مونڈنے والی بیماری ہے, ایمان برباد کرنے والی بیماری ہے. نکالو حسد کو دل سے. اچھا ایک طرف تو تمنا سینا بنے مدینہ ہے, کہتے ہیں نا رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ, بہت اچھی دعا ہے. مگر مجھے بتاؤ جس سینے میں حسد ہے, جس سینے میں جناب آپ نے تکبر بھی پالا ہوا ہے, مسلمانوں کے لیے کینہ بھی پالا ہوا ہے, اس سینے کو مدینہ کیسے بناؤ گے؟ پہلے صاف تو کرو نا مسلمانوں کے کینے سے حسد سے. تو یہ نہ کریں. آج کل بڑا اچھا کسی کو کہنا یار میں نے نیا گھر لیا ہے تو اچھا آئیے آئیے دعوت کھائیے, وہ دعوت بھی کھا جائیں گے بریانی بھی کھا جائیں گے اور باہر جا کے کہیں گے دو نمبر کے پیسوں سے لیا ہے. گھر اس کو اللہ نے دیا تکلیف تمہیں ہو رہی ہے, نئی گاڑی کوئی لے پرابلم تمہیں ہو رہی ہے, کسی کی تنخواہ بڑھ جائے پرابلم, ایک دکان سے دوسری دکان ہو جائے تو ٹینشن. اور پھر ایاز میں نے جو بات کی نا کہ حسد والے کو پھر سکون بھی نہیں رہتا. اچھا اللہ اسے ترقی دے رہا ہے, وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اللہ نے اس کے نصیب میں ترقی لکھی ہے, وہ ترقی کر رہا ہے اور آپ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں. میں تو ایک فارمولا بھی بتا دیتا ہوں. اگر کوئی میرا ایسا بھائی ایسی بہن ہے نا کہ جس کو نیند نہیں آتی, یا بعض اوقات لوگ نہیں کہتے میں سوچتا بہت ہوں, آپ چیک کر لیں آپ کو کسی سے حسد ہو گیا ہے, یا تو بدگمانی ہو گئی ہے یا حسد. 90% پرابلم یہ ہے کہ اس کا پھر دماغ جو ہے نا سکون میں نہیں آتا, کیونکہ وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. ایک جملہ یاد کر لو اور اس کو اپنے دل میں بسا لو, سب کا بھلا سب کی خیر.
اور یہاں پر عبدالحبیب بھائی
سب کے بھلے میں اپنی خیر,
کیا بات ہے.
ہاں
بہت خوبصورت آپ نے بات کی. یہاں پر علماء نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے جو درس ملتا ہے نا اس کے اندر اس چیز کو بیان کرتے ہوئے باقاعدہ مینشن کیا ہے کہ دیکھیے آپ کی کامیابی اور آپ کی ترقی کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں وہ سب رکاوٹیں رہیں گی, اگر اللہ آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے تو کوئی آپ کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا.
یہ آگے دوسری سائڈ کہ جس سے حسد کیا جاتا ہے کہ جس سے دشمنی کی جاتی ہے وہ مطمئن رہا کرے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار لوگ میری مخالفت بہت کرتے ہیں, میرے خلاف پلاننگ کرتے, چھوڑ دو انہیں, اگر تمہارے مقدر میں ترقی ہے ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے تمہیں روک کوئی نہیں سکتا. ہاں اللہ کی رحمت کا دامن تھام کے رکھنا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم بھی دشمنی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اچھا تم نے میرے خلاف کیا اب میں بھی بدلہ لوں گا, پھر گئے ہم بھی حسد میں. ادھر چھوڑ دیں, وہ والی سائڈ کلوز کر دیں, آپ ان کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں. آپ اللہ کی رحمت پر توجہ رکھیں, اگر آپ کے مقدر میں ترقی ہے ساری دنیا گٹانے کی کوشش کرے انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس ٹاپک کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. ذرا کالز دیجیے گا.
ماشاءاللہ سے ذکر ایک نبی کا سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. اس بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہاں کے رہنے والے تھے اور یہ کس خاندان نسب سے تعلق رکھتے تھے, اس بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں. اور قرآن میں حضرت یوسف کی صورت ان کے نام پر ہی کیوں رکھی گئی, اس بارے میں بھی رہنمائی فرماتے.
جی بالکل, ایک اور کال دیجیے گا.
عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا اور ان کو جو ہے ماذا اللہ شہید کرنے کی کوشش کی اور جو ہے وہ بعد میں ان کو بیچ بھی دیا, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد میں اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا, تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے جو ہے وہ معافی کا درس ملتا ہے؟ تو کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. راشد بھائی سے عرض ہے, اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. جزاک اللہ خیر.
ماشاءاللہ چلے ایک ہی کال میں کئی سوالات ہو گئے ہیں, پیکج آف کوشچنز. یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, اس پر تو کلام ہوا اور یہ اس کو طرز میں سن لیتے ہیں تاکہ اور انشاءاللہ یہ شعر واقعی یعنی واقعی اگر شعر پر ہی میرا خیال ہے بات کرنا شروع کرے تو ایک دو گھنٹے تو اس شعر کی ایک ایک لفظ کی تفصیل جو ہے نا اور جو اس میں کمپیریٹو بیان ہوا, جو تقابل بیان ہوا ہے ایک لفظ کے مقابلے میں وہ دوسرا لفظ کس انداز سے لائیں اور کیا انداز میں نبی پاک کی شان بیان کی. اور راشد بھائی نے بڑا پیارا جملہ کیا کہ دونوں مصروں میں نعت ہی ہے, ایسا نہیں کسی کو نیچا دکھا کر کسی کی شان بیان کی ہے. حضرت یوسف کا بھی شان بیان کی ہے اور پھر یوسف کے آقا کی شان بھی بیان کی ہے اور کمال بیان کی ہے. تو بہرحال اور ایک اور آپ کا سوال تھا کہ حضرت یوسف کہاں کے رہنے والے تھے,
فوت درگزر کے حوالے
سے, اس پر تو ہم آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے. حضرت یوسف کہاں کے رہنے والے, تو آپ کا ظاہر ہے کہ مصر سے آپ کا تعلق رہا, پھر آپ بادشاہ مصر بھی کس طرح بنے اور مصر کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں کیسے آیا, اور سبحان اللہ. اور میں ایک اور بات کر لوں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم نے جو 10 احسان فرمائے نا اس کو بھی بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا. میں اس کو صرف سمرائز کر دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ کریم نے قتل ہونے سے محفوظ رکھا, کنویں سے سلامتی کے ساتھ باہر نکالا, مصر کی سرزمین میں آپ کو ٹھکانا دیا, خوابوں کی تعبیر کا علم آپ کو سکھایا گیا, آپ کو برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھا گیا, اپنے چنے ہوئے بندوں میں شمار کیا گیا, قید خانے سے رہائی ملی, بادشاہ کی نگاہوں میں معزز بنایا، مصر کی سرزمین میں اقتدار عطا فرمایا اور سب کچھ ان کے تحت تصرف یعنی آپ کے کنٹرول میں دے دیا گیا اور آپ کے لیے آخرت میں بہت زیادہ افضل و اعلیٰ ثواب رکھا گیا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ سورہ یوسف کو ان کے نام پر کیوں رکھا گیا؟ تو وہ یہی کہیں گے ان کا واقعہ اس میں ہے۔ کیا فرمایا
مفسرین کرام نے؟ اس سورت کے مختلف نام بھی بیان کیے ہیں، لیکن وہی جو آپ نے فرمایا کہ اکثر انہی کا ذکر ہے، لہذا اس سے ان کو
ماشاءاللہ
موسوم کر دیا گیا۔
طرز میں سنائیں گے۔
حسن یوسف پکٹی مس میں انگو
ناظرین، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان بھائیوں نے ایک قافلے کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دیا۔ کتابوں میں لکھا کہ آپ کا حسن و جمال ایسا تھا کہ بھاری قیمت بھی مانگتے تو وہ قافلے والے دے دیتے، مگر یہاں مقصود قیمت نہیں تھی، گویا ان سے جان چھڑانا تھا۔ 20 درہم میں یہ سودا ہوا اور اب آپ کو مصر کے بازار میں لایا گیا۔ اب وہاں بھی غلام بنا کر گویا آپ کو خرید و فروخت کے لیے پیش کیا گیا۔ عزیز مصر بادشاہ جو تھا، جب اس کا وہاں سے گزر ہوا اور ایک ایسا حسین و جمیل نوجوان دیکھا تو بڑی اچھی قیمت میں آپ کو خریدا گیا، اپنے گھر بلایا اور اپنی زوجہ زلیخا سے کہا کہ ان کا خیال رکھنا، یہ بڑے ہمارے معزز ہیں، اور ایک پیار کا ایک رشتہ تھا، ادب کا اور محبت کا رشتہ تھا۔ مگر اب جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور اب شیطان نے اپنا کردار ادا کیا، اور اب اس عورت نے آپ کو گناہ کی دعوت دی، دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اور آپ سوچیں کہ ایک حسین و جمیل عورت ہو، گھر بھی ہو، محل بھی ہو، اور کوئی روکنے والا بھی نہ ہو، مگر یہاں کوئی عام انسان نہیں، اللہ کے نبی، پاک دامن نبی، اور ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کے ذریعے یوں سمجھے ایک امت کو رہنمائی ملنی ہے۔ آپ نے بہت سمجھایا زلیخا کو کہ یہ درست نہیں ہے، اور عزیز مصر کے تو مجھ پر احسانات ہیں، حالانکہ یہ احسانات چند دنوں کے تھے، لیکن ایک طرح سے پیغام بھی تھا کہ چند دنوں میں جب اس نے مجھ پر یہ مہربانیاں کی ہیں تو تم تو اس کی زوجہ ہو، اور پھر اللہ کا خوف دلایا۔ لیکن یوں سمجھیے کہ اب شیطان جب غالب آ جاتا ہے انسان پر تو پھر برائی سے رکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب جب یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھی ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کمرے سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے تو پیچھے سے ان کو کھینچا گیا اور آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، اور اسی دوران اسی کشمکش میں جو عزیز مصر ہے وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور زلیخا کو جب اس حال میں دیکھا تو ظاہر ہے کہ جو مرد ہو یا شوہر ہو اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس عورت نے اپنی غلطی ماننے کی بجائے سارا جو قصور ہے وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ میرے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بے گناہی بیان کر رہے تھے، اب لیکن کون ہے جو اس کا فیصلہ کرتا، کون ہے جو اس کو ڈیسائیڈ کرتا؟ اللہ اکبر، اس کمرے میں ایک 4 ماہ کا بچہ موجود تھا، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ اس بچے سے پوچھ لیجئے کہ کون جو ہے وہ بے گناہ ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، 4 مہینے کا بچہ بولتا نہیں ہے، مگر یہاں نبی کی گویا بے گناہی کا ایک بیان ہونا تھا، اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس بچے نے بتایا کہ یہ دیکھ لو کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو سمجھ لو کہ یوسف جو ہے وہ پیش قدمی کر رہے تھے، اور اگر پیچھے سے پٹا ہے تو سمجھ لو کہ زلیخا جو ہے اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ تو ایسا ہی تھا کہ کرتا تو پیچھے سے پٹا تھا، تو اب ثابت ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بے گناہ ہیں۔ زلیخا کو بہت ڈانٹا بھی گیا، اور اس بارے میں جو بھی یوں سمجھیے کہ شوہر کی طرف سے پنشمنٹ تھی وہ کی گئی، لیکن اب ایک الگ سمجھیے کہ سازش ہوئی، ایک الگ پلان ہوا، اور کوئی ایسا انداز اختیار کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جی ناظرین، آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں، بچپن میں بھائیوں نے مارا، کنویں میں ڈال دیا گیا، بیچ دیا، پھر مصر کے دربار میں بکے، پھر بادشاہ کے محل پہنچے، شاید کچھ جس کو کہتے ہیں ریلیکسیشن ملی، اب ایک الزام، اب ایک کیفیت، اور اب جیل، اور جیل کے اندر بھی ایک روایت کے مطابق آپ 12 سال جیل میں رہے، اور آپ نے ایک عظیم جملہ کہا کہ یا اللہ یہ جیل مجھے قبول ہے اس گناہ سے، جو گناہ جو مجھ سے کروایا جا رہا تھا اس کے مقابلے میں میں اس جیل میں رہنا پسند کرتا ہوں، اس قید میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایسا پہلو ہے اس واقعے کا کہ وہ آج کے نوجوان، آج کے مرد، آج کی خواتین، آج کے ہم جتنے لوگ ہیں، بولنا آسان ہے ناظرین، گناہ کا موقع ملے اور بندہ گناہ سے بچ جائے، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ پہلے تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ کبھی ہمیں اس امتحان میں نہ ڈالے،
آمین۔
ہاں، یہ اپنے نفس پر لوگ بڑے وہ کہ نہیں میں نہیں بگڑ سکتا، میں دوستوں میں بیٹھتا ہوں، میں جاتا ہوں ایسی گیدرنگ میں، میں کرتا کچھ نہیں، نہیں جناب، ہاں شیطان جب وہاوی ہوگا نا تو بڑوں بڑوں سے اس نے گناہ کروا دیے، تو اللہ کے نبی تھے، یہ تو پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ہم گناہگار، اور یہاں تو حال یہ ہے کہ بندہ گناہ کے موقع ڈھونڈ رہا ہے۔ آج کل تو لوگ ایسی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں گناہ ہو سکے، جہاں ہم برے کام ہو سکیں، اپنے علاقے، اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں، کسی اور کنٹری میں چلے جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا، چاہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، رب دیکھ رہا ہے، دروازہ بند ہے، لائٹ آف ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی رب دیکھ رہا ہے، ہمارے کان جو سن رہے ہیں وہ رب کو معلوم ہے، ہمارے دلوں میں جو خیالات گزر رہے ہیں وہ رب کو معلوم ہے، جو حرام کاریاں ہو رہی ہیں وہ رب کو معلوم ہے، جو شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، بدکاری کرنے والے، نشہ کرنے والے، خدا کا خوف کریں، تم جو کر رہے ہو وہ رب دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف کا یہ عظیم واقعی ہلا دیتا ہے دل کو کہ کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا، یعنی گناہ کیسا کہ دعوت دی جا رہی ہے، اور خوف خدا کیسا کہ جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں، اور جیل میں جا کر بھی، یعنی یہاں ایک تو ہے نا کہ بندے نے بڑی نیکی کی، تو اب تو بھائی بندہ کہ یا اللہ میں نے اتنی بڑی نیکی کی اور مجھے جیل مل گئی، یہاں دیکھیں یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے انسان سے کہ کوئی نیکی کرنے کے بعد پذیرائی نہ ملے، پنشمنٹ مل جائے، نقصان ہو جائے، تو انسان پھر بعد اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا ہوتا ہے، فائدہ کیا ہوا مجھے نماز پڑھنے کا، فائدہ کیا ہوا مجھے حرام کام چھوڑنے کا، میرا تو یہ بھی لاس ہو گیا۔ کیسے لوگ تھے ہیں کہ میں اس جیل میں خوش ہوں، میں اس قید میں خوش ہوں، میرے مالک وہ حرام کام سے میں بچ گیا۔ اللہ اکبر، پاک بازی کی انتہا دیکھیں، اللہ پاک نے پاک دامنی کیسی عطا فرمائی، مگر آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ انٹرنیٹ نے، یہ ٹیلی فون نے، یہ جناب سوشل میڈیا نے برباد کر دیا ہماری نسلوں کو، اور آج کوئی سوچ نہیں رہا کہ رب دیکھ رہا ہے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہمارے اعضاء بہت نازک ہیں ناظرین، آپ نے سرما لگایا ہے کئی بار، ہم جب سرما لگاتے ہیں نا ہمارا ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یہ سلائی کہیں آنکھ میں تیز لگ گئی تو چیخ نکل جاتی ہے، ہم روئی سے جب کان صاف کرتے ہیں بڑا احتیاط سے کرتے ہیں کہ کہیں کان میں چوٹ نہ لگ جائے، اتنے نازک کان اور آنکھیں، اور روایتوں میں آیا جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا، اپنے کانوں کو حرام سے بھرے گا، جہنم کی آگ بھر دی جائے گی، جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے۔ Nobody have power to bear this type of punishment. کون ایسی پنشمنٹ، ایسی عذاب کو سہ سکتا ہے؟ سوچے وہ شخص کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا گناہ ہے کہ سب بخشے جائیں گے، یہ نہیں بخشے جائیں گے، اور میں ان گناہوں میں مبتلا ہوں۔ اللہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے، ہمیں توبہ نصیب فرمائے، اور ہمیں ان گناہوں سے دور فرمائے۔ خدا را یاد رکھیے، ایک مشورہ بھی دوں گا، بیسٹ طریقہ گناہوں سے بچنے کا پتہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایسے ماحول میں رکھیں جہاں گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں، جہاں ہم نے اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں رکھا نا کہ جہاں ہر طرف گناہ ہیں، وہاں نہیں بچ پاتا انسان۔ اپنے آپ کو رکھو ہی ان لوگوں کے درمیان جو گناہ نہ کرتے ہوں، نمازی ہوں، نیک ہوں، عاشق رسول ہوں، تو چانس کم ہو جائے گا۔ ہم آگ کے قریب رہ کر آگ سے بچنا مشکل ہے، اتنا دور رہو نا کہ آگ بگاڑی کچھ نہ سکے۔ اللہ کرے کہ یہ ہمیں عقل آ جائے اور ہم اپنا ماحول اچھا کریں. ہم کہیں یار میں برے ماحول میں رہتا ہوں میں اچھا ہوں. کتنے دن اچھے رہو گے؟ کتنے دن بچ پاؤ گے؟ ایک دن آئے گا یہ چنگاری تمہیں جلا دے گی, یہ ماحول تمہیں برباد کر دے گا. اللہ کرے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں, دل میں باتیں تو بہت ساری آ رہی ہیں کہ یہ واقعی حضرت یوسف کا یہ واقعہ کیا کہیں گے یاس بھائی, یہ کیا کمال کی جس کو کہیں کہ شخصیت ہے.
نو ڈاؤٹ حاجی صاحب, بہت خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ یہ اس انداز میں جو ہے گناہوں سے بچنے کا ذہن جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں ہمارے لیے پوشیدہ ہے. اور یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب اس عورت نے برائی کا ارادہ کیا, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارادہ کرتے اگر ہماری دلیل نہ دیکھ لیتے. اب یہاں پر دلیل دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے یہاں پر ذکر کیا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا آپ نے کہ منہ میں انگلی دبائے جائے وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرما رہے ہیں. اور یہاں پر دیکھیے کہ والدین
ان کو نظر آئے
وہ سامنے کہ وہ جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما رہے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ یہاں سے ایک میسج یہ بھی آئی سب جاتا ہے کہ ہمیں جو والدین ہیں جو پیرنٹس ہیں ان کا نیک ہونا ان کا پرہیزگار ہونا یہ کس قدر میٹر کرتا ہے اولاد کے لیے. کہ اگر ان کی نیکی کا صلہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو عطا فرماتا ہے تو ان کی اچھائیاں ان کا اعمال صالحہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات اولاد کو عطا فرماتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکات کا کیسا ظہور فرمایا. اسی طریقے سے ہم موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو یتیم بچے تھے ان کی دیوار کا کیسا بندوبست اللہ رب العالمین نے فرمایا والدین کے صالح ہونے کے سبب. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو بھی ان برائی کے کاموں سے شر سے پناہ فرمائے, محفوظ فرمائے, اور ہم سب کو بھی جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کے لیے ان کے بہتر مستقبل کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کا جذبہ عطا فرمائے.
بڑی کمال کی بات ہے, ہم اگر اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہمیں نیک بننا ہوگا. ہمارے بچوں کو فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھا ماحول اپنانا ہوگا. ہم چاہتے ہیں ہم نماز نہ پڑھیں بچہ نمازی ہو جائے, ہم گناہگار رہیں اور بچہ نیک ہو جائے, بہت مشکل ہے. پہلے آپ کو اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. غوث پاک کے والدین کو دیکھیں نا, بابا فرید کے والدین کو دیکھیں نا, خواجہ غریب نواز کے والدین کو دیکھیں نا. آج دنیا میں بڑے بڑے اولیاء کرام کے جب والدین کا ذکر سنتے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی کہ کیسے تقوی اور پرہیزگاری والے تھے. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک ہو, جن کی شادیاں ہو رہی ہیں یا ہونی ہیں, ابھی سے اپنے اندر, اور کہتے ہیں نا بیوی بھی ایسی ڈھونڈو کہ جو تمہارے بچوں کی نیک ماں بنے, اور پہلی درسگاہ ہی عورت ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہماری پریورٹیز جو ہے وہ اچھی ہو جائیں. آخری ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جو برات ہے اس کی جو گواہی دی وہ چار ماہ کے بچے نے دی, کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟
یہاں پر میں ایک شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ایک بیان کرنا چاہوں گا. عبدالحبیب بھائی دیکھیے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ چار ماہ کا بچہ تھا جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے کتنے پیارے نبی ہیں, پوری سورہ یوسف کا جو ہے وہ آپ کی عظمت اور شان پر دلالت کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ ان کی عظمت اور شان پر بات آئی, اللہ رب العالمین نے برات کا اظہار فرمایا ایک چار ماہ کے بچے کے ذریعے. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ سورہ مریم پوری موجود ہے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ولیاں ہیں, مقبول بندی ہیں, نیک ہستی ہیں. ان پر جب تہمت لگتی ہے, اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی جو ہے وہ ان کی برات کا اظہار کرنے کے لیے ایک بچے کا ایسا انتخاب کیا گیا جو دودھ پیتا نو مولود بچہ تھا. اس نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کا اظہار کیا. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی طرف اگر ہم نظر کرتے ہیں کہ جب قارون نے ایک عورت کو لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ جو اللہ کے پیارے نبی ہیں کلیم اللہ ہیں ان پر تہمت لگانے کا ارادہ کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت پر ایسا روب طاری کر دیا کہ وہ عورت نے خود ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برات کا اظہار کر دیا. اب دیکھیے عبدالحبیب بھائی, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور بھی کئی ایسے لوگوں کے واقعات ملتے ہیں جب ان پر یا ان کے گھر والوں میں سے کسی پر تہمت لگتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کی برات کا اظہار کس انداز میں فرمایا. لیکن ایک بات جب جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کی آتی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی آتی ہے, گھرانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگتی ہے تو عبدالحبیب بھائی اللہ پاک کا کلام مجید خود گواہی بیان فرماتا ہے. سورہ نور کے اندر رب العالمین کسی بچے سے نہیں, کسی نو مولود بچے سے نہیں, بلکہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ گئی ہے, تو رب العالمین خود کلام مجید میں اپنی لاریب کتاب میں 18 آیتیں نازل فرما کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی عظمت اور شان کو بیان کر کے گویا چار چاند لگ جاتے ہیں. ان الذین جاؤوا بالافکی سے لے کر الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, ان آیات تک اللہ رب العالمین نے اس گھرانے کی عظمت اور شان کو بیان فرما دیا.
ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. جناب کیا خوبصورت بات کی ہے, اور یقیناً بہت ہی خوبصورت واقعہ جاری ہے, قدم قدم پر ہمارے لیے رہنمائی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرے قدم پر, ہر دوسرے یوں سمجھے کہ واقعے کے اندر ایک الگ پہلو ہے. یہاں میں آخری بات کرتا ہوں, واقعہ پورا نہیں ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک گویا قید خانے میں ہیں, ایک طویل قید ہے, مگر اس قید کے بعد کیسی رہائی ہے, اس اندھیرے کے بعد کیسا اجالا ہے, اس رات کے بعد کیسی صبح ہے, کیسی شان ہے, وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بیان کریں گے. مگر ایک میسج اور کہ زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ہر رات کے بعد صبح ہے ناظرین, ہر مشکل کے بعد راحت ہے, صبر تو کریں نا. آپ دیکھیں نا, یہ اللہ والے ہیں, یہ انبیاء ہیں, ان کو اتنی تکلیفیں ہیں, ہمیں کتنی تکلیف ملی ہے, تھوڑی سی تکلیف اور کمپلین اور شکایت اور شکوا نہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں, اس سے مدد مانگتے رہیں, نمازوں کی پابندی کریں, درود پاک کثرت سے پڑھیں, یہ مشکلیں یہ پریشانیاں دور ہوں گی. اگلے پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ذکر خیر کو کنٹینیو کریں گے اور ان کی سیرت سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.